بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث إمام بخاري رحمة الله عليه فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے استاد نے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا، اور سلیمان ابن حرب فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد شعبہ نے قتادہ سے، اور قتادہ نے صالح ابی الخلیل سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، جو اس بات کو حکیم بن حزام تک لے کے گئے ہیں، ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، دونوں خرید و فروخت کرنے والے بالخیار اپنی خرید و فروخت کو ملتوی کرنے کا انہیں اختیار ہے، ما لم يتفرقا جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، او قال حتى يتفرقا، یا یہ فرمایا کہ جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، فإن صدقا اور اگر وہ دونوں سچ بولے، وبینا اور چیز کی حقیقت کو صحیح صحیح بیان کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان دونوں کے اس سودے میں، اس کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے. وان کتما اور اگر وہ دونوں کسی عیب کو چھپا دیں، وکذب اور دونوں جھوٹ بولے، محقت برکت بیعہما، تو ان کے سودے میں، ان کے کاروبار میں جو برکت ہوتی ہے اسے بھی مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر امت اسلامیہ کو ایک خوبصورت رہنمائی دے کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو بسا اوقات جلد بازی کی بنیاد پر، یا بغیر سوچے سمجھے، یا اس کے نقصانات پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو کوئی ایسی چیز خرید لیتا ہے، بے کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، کہ جو ہی وہ بات کر چکا ہوتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اس میں تو میرے وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے جن کی بنیاد پر میں نے یہ کاروبار کیا. تو یہ اللہ عز وجلال کا احسان ہے کہ اللہ عز وجلال نے ایک ضابطہ اپنے محبوب کے ذریعے دے دیا کہ جب تک وہ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس ڈیل کو ختم کر دیں، ملتوی کر دیں، فسخ کر دیں، اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو پھر اس ڈیل کو ختم نہیں کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین امت کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک پہلو میں اس قدر برکت رکھی ہے کہ انسان ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، البیعانی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بائے، بیچنے والا، اور مشتری، خریدنے والا، دونوں ہی مراد، لیکن دونوں ہی مراد ہونے کے باوجود لفظ بیعان ہے اور بے کا لفظ اس پہ غالب ہے۔ تو یہ تغلیب کا قاعدہ ہے، جیسا کہ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور چاند کو قمر کہتے ہیں، تو لفظ بولا جاتا ہے القمران۔ اب سورج کو بھی اور چاند کو بھی جب دونوں کو اکٹھے بولا جائے تو قمران کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان دو جلیل القدر صحابہ کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے والعمران۔ یہ عمران ابو بکر و عمر کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ تو بیعان سے مراد خریدنے والا بھی ہے اور بیچنے والا بھی ہے، لیکن تغلیب کے باب سے اس میں بیعان کا لفظ بے کو غالب رکھا گیا، اور شاید کہ اس لیے بھی جب تک بیچنے والا بیچے گا نہیں تو خریدنے والا تو خرید نہیں سکتا۔ البیعان بالخیار، بیچنے والے اور خریدنے والے کو دونوں کو اختیار ہے۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ کہ وہ اپنی ڈیل کو ختم کر دے، ما لم يتفرقا، جب تک وہ وہاں سے جدا نہیں ہو جاتے، فرقت بالابدان، ان کے جسم الگ نہیں ہو جاتی اس مجلس سے، وہ مجلس ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کاروبار، یہ ڈیل باقی رکھیں یا اسے توڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 10 لاکھ کی گاڑی لی ہے، کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے بیچنے والا کہے کہ میں نے اپنی گاڑی نہیں بیچنی، تو ٹھیک ہے، خریدنے والے کو یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے یہ گاڑی نہیں خریدنی چاہیے، تو کہتا ہے جی میں یہ گاڑی نہیں لینا چاہتا، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو پھر اس ڈیل کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ عز و جلال کی بہت بڑی نعمت ہے انسانیت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے زندگی کے ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کی گئی۔ انسان جب کوئی چیز کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اسے بہت اچھی لگتی ہے اور قیمتی بھی لگتی ہے، لیکن جو ہی وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ جو رغبت تھی کہ یہ مجھے مل جائے، اب چونکہ اسے مل گئی اور اس کا مالک بننے جا رہا ہے، تو بسا اوقات وہ رغبت جو تھی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے اس کا ایک حل دے دیا کہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہاں بیٹھے بیٹھے ختم نہیں کر پائے تو پھر اس ڈیل کو نبھانا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2112، جس میں اس بات کا بھی اضافہ ہے، ما لم يتفرقا کے بعد او يخير احدهما الاخر، اگر دونوں میں سے کوئی اختیار دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تو یہ ڈن ہے اور اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں، یہ چھوڑنا چاہیں، تو آپ کو اختیار ہے، تو اس اختیار کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اختیار باقی رہے گا۔ اگر اختیار کی بات کو دیکھیں تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب دونوں بیٹھ کے کوئی ڈیل کرتے ہیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ یہ چیز خریدے یا نہ خریدے، اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اگر بیچنا چاہیں اور نہ بیچنا چاہیں، میں تو آپ کو اس کی یہ قیمت دوں گا، تو دونوں کا اختیار جو ہے وہ مانا جائے گا اور وہ اس کو اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دونوں کو حق ہوگا کہ اس ڈیل کو ختم کر دیں۔ یا دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے لیکن دیکھنا یہ توڑ نہیں سکتے آپ اس سے دوڑ نہیں سکتے، تو پھر دونوں کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس ڈیل کو ختم کرے، نہ بیچنے والے کو اور نہ ہی خریدنے والے کو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اختیار صرف بیچنے والے کو ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ قیمت دوں گا، آپ بیچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہ آپ کی مرضی ہے، تو وہ اختیار صرف بیچنے والا ہی استعمال کرے گا، خریدنے والے کا پھر وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اختیار خریدنے والے کو دے دیا جاتا ہے، میں تو اپنی طرف سے فائنل کر چکا ہوں، آپ لینا چاہو یا چھوڑنا چاہو اب یہ آپ کی مرضی ہے، تو وہاں پھر خریدنے والے کا ہی اختیار ہوگا کہ وہ اس کو خرید لے یا چھوڑ دے، بیچنے والا اس پہ کچھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا المسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1352 کہ مسلمان اپنی شرطوں پہ پکے ہوتے ہیں سوائے وہ شرط، وہ جائز نہیں ہوگی، جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے اس کاروبار کو، اس ڈیل کو ختم کرنے کا جب تک وہ جدا نہ ہو جائے۔ اس جدائی سے مراد التفرق بالبدن ہے، فرقہ بالابدان ہے، جب فرقہ بالابدان ہو جائے تو فرقہ بالکلام تو خود بخود ہو جاتا ہے، جب انسان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو بات بھی ختم ہو گئی۔ اگرچہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی اور بات شروع کر دے تو پچھلی ڈیل مکمل ہو جائے گی، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری کی روایت 2107 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان المتبایعین بالخیار فی بیعہما، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جو وہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک دونوں جدا نہ ہوں۔ نافع ان کے غلام کہتے ہیں وکان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے جو انہیں اچھی لگتی تو وہ ڈیل کرنے کے بعد وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1531 ابن ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ نافع نے کہا اذا بایع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنيه ثم رجع اليه، جب کسی سے کوئی بیع و شراء کرتے اور اسی پہ اس کو پختہ کرنا ہوتا تو وہاں سے کھڑے ہوتے، کچھ چلنے کے بعد واپس آتے تاکہ وہ بیع مکمل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تک وہ جدا نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو اختیار ہے کہ وہ اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو پھر انہیں یہ اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی اختیار دے دے، 3 دن کا اختیار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 5928 من ابتاع محفل او مصرع فهو بالخيار 3 ایام ان شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا سمرا۔ آپ نے ایک جانور خریدا ہے بکری، 3 دن کے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ بکری اتنا دودھ دیتی ہے، یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی ہے، آپ 3 دن اپنے پاس رکھ کے اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے وگرنہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، اس اختیار کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب یہ اختیار کی بات رکھی جائے۔ فَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 ایام، 3 دن تک اسے یہ اختیار ہوگا۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دن تک دودھ نہیں دھویا جاتا اور خریدنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو پہلے دن تو بہت زیادہ دودھ دے گی، جب وہ روٹین کے مطابق جانور دودھ دینے لگے گا تو اس وقت اس کی قیمت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ تین دن دودھ پینا ہے، وہ سو عام من تمرین، تو اگر واپس کرنا ہے تو کھجور کا ایک سا بھی اسے دینا پڑے گا، گویا کہ جو دودھ استعمال کیا ہے یہ اس کے عوض اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عمدہ بات جو سمجھائی وہ ہے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَ اور بیان کر دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی اس بے کے اندر برکت ڈال دی جاتی۔ صدقہ سے مراد کیا ہے اور وَبَيَّنَا سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک گاڑی خریدی ہے اور گاڑی بیچنے والا کہتا ہے کمال کی یہ گاڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ صاف ستھری گاڑی ہے، اور بہت سارے ایسے کلمات اس کی تعریف میں پیش کرتا ہے، تو یہ اس نے جو گاڑی کی تعریف کی ہے حالانکہ گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ اس نے سچ نہیں بولا، یہ جھوٹ بولا ہے، اور وہ گاڑی کو اس نے جو بیچا ہے اور اس میں جو نقص تھا جو عیب تھا وہ اس نے بتایا نہیں ہے، تو یہ گویا اس نے بیان نہیں کیا، اگر وہ بیان کر دیتا تو شاید اتنے میں اس کی گاڑی وہ نہ بکتی۔ تو صدقہ وبینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال کیے، دونوں سچ کس بات میں بولے؟ کہ جو سامان بیچ رہے ہیں اس کی مرغوب صفات بھی پیش کرے اور مکروہ صفات بھی۔ مرغوب صفات سے مراد جس سے اس چیز کو خریدنے کی رغبت پیدا ہو، یہ ہوگا صدقہ، اور مکروہ صفات اس سامان کی جو بیچ رہے ہیں اس کے عیوب بھی پیش کیے جائیں، یہ ہوگا بینا۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک اس بے کے اندر برکت نہیں آتی۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، ایک شخص نے ایک بکری خریدی ہے دوسرے سے اور بکری بیچنے والا کہتا ہے بہت دودھ دیتی ہے اور اس میں کیا کیا کمالات ہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر ایسی بکری جو اتنا دودھ نہیں دیتی اس کے بارے میں یہ ایسے رغبت والے کلمات کہنا، یہ جھوٹ ہوگا۔ اس نے یہ تو کہا ہے کہ اس میں یہ صفات ہیں لیکن اس کے عیب بتائے نہیں ہیں، اس کو چھپانا نہیں چاہیے تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کا یہ عیب بھی ہے۔ تو مطلوب صفات کو پیش کر دینا کہ اس کی تعریف کر دینا یہ ٹھیک ہے جب وہ واقعتاً ایسی ہو، لیکن اگر عیب ہے تو اسے وہ بیان کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اس لیے صدق جو ہے صدقہ یہ مرغوب صفات کے متعلق ہوتا ہے، اور بیان جو ہے یہ مکروہ صفات کے متعلق ہوتا ہے۔ اور آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ سامان جب خریدنے جاؤ تو اچھا مال اوپر پڑا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ردی مال ہوتا ہے، بیان نہیں کرتے، وزن سب کا اکٹھا ہی ہوگا، اچھی اچھی کھجوریں اوپر نظر آئیں گی جس سے انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں اسے خریدوں، لیکن نیچے گھٹیا کھجوریں بھی ہوں گی، ردی کھجوریں بھی ہوں گی۔ اسی طرح گاڑیوں کا مسئلہ ہے، جب آپ کہیں خریدنے جاتے ہیں تو اس کی تعریفوں کے تو پل باندھ دیں گے لیکن اس کا عیب بیان نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولنا، سچ نہ بولنا اور اس کے عیب بیان نہ کرنا اور اس کی تعریفیں بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نے کتنے پیارے لفظ پیش کیے ہیں، اگر دونوں سچ بولتے ہیں، بیچنے والا کہے بھائی یہ گاڑی ہے، یہ دو مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہاں میں نے پینٹ کروایا ہے، اور خریدنے والا بھی کہے کہ یہ پیمنٹ میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ آپ کو چیک دے رہا ہوں، یہ چیک آپ جو ہی پہنچیں گے آپ اس کو کیش کروا سکیں گے، ڈس آنر نہیں ہوگا، یہ باؤنس نہیں ہوگا، دونوں حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو دونوں کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، لیکن اگر دونوں چھپا لیتے ہیں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بیچنے والا تو عیب چھپائے، خریدنے والا کیسے چھپاتا ہے؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں چالاک، جو دیہاتی قسم کے لوگ یا جن کو اتنا نالج نہیں ہوتا، ان کے ساتھ پھر وہ داؤ لگاتے ہیں۔ اب ایک صاف ستھرے پیپر پہ چیک لکھ کے دے دے اور اس بیچارے کو واقعتاً کچھ پتا نہ ہو، تو وہ تو کہے گا مجھے چیک مل گیا، اور ایسا بیان کیا جاتا ہے کیسا ہوا۔ اس لیے دونوں طرف سے کسی بات کو چھپانا یا جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کی وجہ سے اور اس عیب کو چھپانے کی وجہ سے اس کاروبار کی برکت سے دونوں ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2079، اور صحیح مسلم کی ہے 1532، اور صحیح الجامع کی ہے 2896، جامع الترمذی کی ہے 1246، سنن النسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے 4457، اور سنن ابی داود میں بھی یہ روایت موجود ہے 3459، اور مسند امام احمد میں بھی 15314، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 4904 کے تحت۔ اس حدیث کے مسائل اور احکام، پچھلی حدیث اور یہ حدیث دونوں ایک ہی مدعا اور مفہوم کو پیش کرنے والی حدیثیں ہیں۔ پچھلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 61 نمبر حدیث ہے نخبۃ الصحیحین کی، اس میں یہ رہنمائی دی تھی کہ کوئی انسان اپنی کمر پہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کا لا کے اسے بیچ کے گزارا کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کشکول گدائی لے کے پھرتا رہے، شاید اسے کچھ کوئی دے سکے یا نہ دے سکے۔ اس حدیث کی روشنی میں کاروبار کرنا اور کاروبار کی فضیلت اور کون کون سے کاروبار کیے جا سکتے ہیں، جس کے کچھ 10 پہلو ہم نے بیان کیے، اور پھر کاروبار کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کوئی 12 ہم نے بیان کیے تھے، اور ساتھ اس بات کا بھی اشارہ کیا تھا کہ کون سا کاروبار افضل ہے۔ وہاں یہ بات تشنا تھی کہ کون سے کاروبار نہیں کرنے چاہیے، تو اس حدیث میں وہ تشنگی بھی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اصول دے دیا کہ سچ پر مبنی اور وضاحت پر مبنی کاروبار برکت والے ہوتے ہیں، اور جس میں جھوٹا انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جس کاروبار میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو اور کسی چیز کو چھپا لیا جائے، وہ کبھی بھی برکت والا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث کے ضمن میں ہم ایسے کاروبار کے متعلق گفتگو کریں گے جن کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کون سے کاروبار ایسے ہیں جن کو ناجائز قرار دیا ہے؟ اگر دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو 5 قسم کے کاروبار یا 5 ایسی وجوہات ہیں جن کی روشنی میں جو بھی کاروبار ہوگا وہ ناجائز متصور ہوگا۔ کچھ معین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کروائی ہیں، جو تقریباً 10 چیزیں ہیں، کہ ان چیزوں کا کاروبار نہیں کیا جائے گا۔ کچھ مقید چیزیں ہیں کہ یہ چیز ویسے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کی یہ کیفیت آ جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ کچھ 10 چیزیں مطلق طور پہ شریعت نے جائز قرار نہیں دی، اور جو مقید چیزیں ہیں 5 چیزیں ہم ایسی بیان کریں گے کہ اس میں اگر کیفیت بدل جائے تو وہ بھی بیچنی اور خریدنی، وہ کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نقصان کا اندیشہ ہے یا اس میں کوئی مکاری کرتا ہے، تو مکر و فریب اگر آ جاتا ہے تو ایسے کاروبار کو بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ 7-8 چیزیں پیش کریں گے۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کاروبار جس میں دھوکہ ہو، دجل ہو، اور جو جہالت پر مبنی چیزیں ہیں، ایسے کاروبار کو بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، اور اس کے متعلق 10 چیزیں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور پانچویں اور آخری وجہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ کاروبار جس کو سودی کاروبار کہتے ہیں ایسا کاروبار بھی کرنا جائز نہیں ہے، نہ اس میں شریک ہونا جائز۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ ان پانچ وجوہات کو پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی وجہ، کون سی ایسی چیزیں ہیں، معین چیزیں جن کو بیچنا اور خریدنا شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ معین اشیاء سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیزیں جن کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی حرمت کو بیان کروا دیا ہے اور خود بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 3، جہاں 3 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ تو جب وہ حرام ہیں تو پھر ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی،
تم پر حرام کیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ المیتۃ، مرا ہوا جانور، والدم، اور ایسا خون جیسے دوسری جگہ پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں او دمن مسفوحا، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ تو خنزیر کے گوشت کا کاروبار، بہتے ہوئے خون کا کاروبار، اور مرے ہوئے جانور کا کاروبار یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرما دیا وما اہل لغیر اللہ بھی، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، اور جس طرح خنزیر کا گوشت حرام۔ اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا، یہ بھی سورۃ مائدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 90، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔
اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، انما الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور یہ پانچ سے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک عمل ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ چیزیں ناپاک ہیں اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اس لیے تم ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ تو شراب کو بھی اللہ عزوجلال نے ناپاک کہہ دیا، جوئے کو بھی، بت کو بھی، اور پانسوں کو بھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت کرے، حرمت علیہم الشحوم فباعوها واکلوا اثمانها، ان پر چربی حرام کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی بیچا اور اس کی قیمت کو کھایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ، اور اللہ عز و جلال جب کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام کرتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں اور ایک حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ شراب کا کاروبار کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا، مردہ جانور کا کاروبار جائز نہیں ہوگا، خنزیر کا کاروبار جائز نہیں ہوگا، اس طرح بت بنا بنا کے بیچنا خریدنا جائز نہیں ہوگا. اور اگرچہ آیت کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جوا بھی یہ بھی ناپاک عمل ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. پانچویں اور چھٹی چیز یہ ایک حدیث میں ہی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 3480 اور صحیح بخاری کی 2238. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے, وثمن الکلب اور کتے کی قیمت سے منع کیا ہے. تو ایک شخص اگر کاروبار تو بہت زیادہ ہیں, اگر وہ سارے پہلو کو چھوڑ کے اس کام پہ لگ جائے کہ معاشرے میں جتنے کتے ہیں میں ان کو بیچتا ہوں, تو کتے کی بیع و شراء جو ہے یہ جائز قرار نہیں دی گئی, اس سے اللہ کے رسول نے اس کی قیمت لینے سے منع کر دیا. اسی طرح خون کی قیمت لینا اس سے بھی منع کر دیا. اور اوپر بھی اس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں بھی آپ سن چکے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک ساتویں چیز کا بھی تذکرہ ہے اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 2161. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن السنور, بلی کی قیمت لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور سنن ابی داود کی جو روایت ہے 3480 اس میں آپ نے جو فرمان جاری کیا وہ یہ ہے, صحابی بیان کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الحرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع کیا ہے. آٹھویں چیز جس کا کاروبار درست نہیں ہے, انسان کاروبار تو مختلف قسم کے کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے شوق کچھ عجیب ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ سے تصویریں بنا کے فروخت کرنا, اور انسانوں کی تصویریں جس کی تفصیل تو انشاءاللہ چند احادیث کے بعد ہم بالتفصیل اس کی اقسام پہ بحث کریں گے اور اس کے حکم کے متعلق بحث کریں گے. ہم سرے دست صرف یہاں چونکہ کاروبار کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کریں گے. صحیح بخاری میں 2112 اور صحیح مسلم میں 2110 کے تحت ایک حدیث موجود ہے. سیدنا سعید بن ابو الحسن بیان کرتے ہیں, كنت عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. اذ اتاہ رجل, ان کے پاس ایک شخص آیا, فقال, اور وہ کہنے لگا, یا ابن عباس انی انسان انما معیشتی من صنعت یدی, اے عبداللہ بن عباس میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی معیشت اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے, وانی اصنع هذه التصاویر فافتنی فیها, میں تصویریں بناتا ہوں لہذا مجھے ان کے بارے میں فتویٰ دیجیے. فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے کہنے لگے, ادن منی, میرے قریب ہو جاؤ. فدنا منہ, وہ قریب ہو گیا. انہوں نے پھر کہا, ادن منی, میرے قریب ہو جاؤ. فدنا حتى وضع يده على رأسه, جب انہوں نے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ تو قریب ہوا, انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا, انبئک بما سمعت من رسول اللہ, میں تجھے وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کون سی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا, وہ فرما رہے تھے, کل مصور فی النار, ہر مصور جہنم میں جائے گا. من صور صورة, جو کوئی تصویر بناتا ہے, فإن اللہ معذبه, اللہ اس کو عذاب دیں گے, حتی ينفخ فيها الروح, یہاں تک اس میں روح پھونکے, وليس بنافخ فيها ابدا, لیکن وہ کبھی بھی یہ کام تو نہیں کر سکتا کہ اس میں روح پھونکے، وہ تو اللہ عز و جلال ہی جس میں روح ڈالنا چاہیں ڈالتے ہیں. فَيَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، اللہ تعالیٰ ہر صورت کو ایک جان دے دیتے ہیں. فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمْ، جو اس کو جہنم میں عذاب دیتی رہتی ہے. فَرَبَ الرَّجْلُ رَبْوَةً شَدِيدًا، جو ہی اس شخص نے یہ بات سنی کہ جتنی تصویریں میں بناؤں گا قیامت کو اس پہ پھونک تو نہیں سکوں گا روح، اتنی جو ہے وہ جانے اللہ بنائیں گی اور ساری جہنم میں یہ عذاب دیں گی، تو شخص کی سانس رک گئی. وَاصْفَرَّ وَجْهُ، اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا. فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہ ویحک، عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ویحک، افسوس ہو تجھ پر، ان ابیت، تیرا برا ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ ضرور میں نے یہی کام کرنا ہے. ان ابیت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر، اگر تم بنانا ہی چاہتے ہو تو درختوں کی تصویریں بنا لو. و کل شیء لیس فیہ روح، اور ہر اس چیز کی تصویر بنا لو جس میں روح نہ ہو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کاروبار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ تم یہ کاروبار ذی روح کی تصویر کا کاروبار نہ کرو. یہاں صرف ایک بات سمجھنا ضروری ہے، تفصیلی بحث انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ صرف دین کی جہاں ضرورت ہے یا جہاں انسان زندگی گزارتے وقت مجبور ہو جاتا ہے، جیسے آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اس کی تصویر بنانے میں کوئی حرج علماء نے نہیں بیان کیا، لیکن بصورت دیگر تصویر کشی سے اور اس طرح کے پہلوؤں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کی دینی یا اس کی ایسی ضرورت جس کے بغیر اس کا زندہ رہنا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا محال ہو. یہاں سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی روایت بھی بہت فائدے والی ہے. صحیح بخاری کی روایت 2105، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اشترت نمرقتن فیہا تصاویر، انہوں نے ایک ایسا تکیہ خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، قام علی الباب فلم يدخل، آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور گھر میں تشریف نہیں لائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، میں نے آپ کے چہرے پر ناگواری محسوس کی. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتوب الی اللہ و الی رسولی، میں اللہ عز و جلال اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں. ماذا اذنبت، مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ بتاؤ ما بال هذه النمرقہ، یہ تکیہ کیسا ہے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اشتریتها لك لتقعد عليها، میں نے تو یہ کشن، یہ تکیہ آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں. وتوسدها لتقعد عليها، وتوسدها اس پہ بیٹھ سکیں اور اس پر ٹیک لگا سکیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون، یہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. فیقال لهم احیوا ما خلقتم، اور ان سے کہا جائے گا جو صورتیں تم نے بنائی ہیں انہیں زندہ کرو. وقال، اور یہ بھی فرمایا ان البیت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکہ، جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں جاتے. نویں چیز جس کو شریعت نے جس کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس طرح دسویں چیز غیر شرعی کھیل کے جو آلات ہیں، بانسریاں ہیں اور ڈھول ہیں، ان سب کی بیع و شراء، ان سب کا کاروبار جائز نہیں ہے. اور آج کل تو طرح طرح کی چیزیں، گٹار اور اس طرح کی چیزیں بھی آ گئیں. تو غیر شرعی کھیل جس کو شریعت نے منع کر دیا، اس کے آلات، ان کا کاروبار، اور بانسریاں اور ڈھول اور گٹار جیسی چیزیں، ان کی خرید و فروخت کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے 6 اور 7، مالک الملک فرماتے ہیں:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق بنائیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتا ہے اور اس طرف سے منہ پھیر لیتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسے منہ پھیرتا ہے گویا کہ اس نے سنائی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ دردناک عذاب کی خبر اسے سنا دیجئے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے: الغناء واللہ الذي لا الہ الا هو يرددها 3 مرات، 3 دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا بجانا ہے. تو گانا بجانے کے آلات تو خریدنا اور اس کو بیچنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يكونن من امتی اقوام، میری امت میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، يستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو جائز اور حلال سمجھیں گے. ولینزلن اقوام الى جنب عالم، کچھ قومیں بلند پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گی. یروح علیہم بسارحۃ لہم یأتیہم، یعنی الفقیر، لحاجہ، شام کو چرواہا اپنے مویشی لے کر ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے آئے گا. فیقولون، وہ اس چرواہے کو کہیں گے: ارجع الینا غدن، اچھا آج تم لوٹ جاؤ، کل آنا. فیبیتہم اللہ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیں گے، پہاڑ کو ان پر دے ماریں گے، اور دوسرے کو روز قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں تبدیل کر دیں گے. کس وجہ سے؟ ان چار چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اللہ عز و جلال ان پہ عذاب کیسا ڈالیں گے، ان پر پہاڑ کو دے ماریں گے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کسی کو خنزیر اور کسی کو بندر بنا دیں گے جو قیامت تک بندر اور خنزیر رہیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 1708، ان اللہ حرم علی امتی، اللہ تعالی نے میری امت پر الخمر شراب، والمیسر جوا، والمزرا بانسری، والکوبا اور ڈھول، والغبیرا مکی اور جوار کی بنی ہوئی شراب حرام کی ہے. وزادنی صلاۃ الوتر، اور میری یہ نماز وتر کا بھی اضافہ کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، 7336، ان اللہ حرم الخمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے شراب کو، والمیسرا اور جوے کو، والکوبۃ اور کوبا کو، وکل مسکر حرام اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. سفیان کہتے ہیں، فسألت علی بن بزیمہ، میں نے علی بن بزیمہ سے پوچھا، عن الکوبا، یہ الکوبا کیا ہے؟ قال الطبل، اس سے مراد ڈھول ہے. تو شراب کا کاروبار اور جوئے کا کاروبار اور ڈھول کا کاروبار، اور اس سے پہلی روایت میں آپ نے شراب کی ایک قسم غبیرا کا تذکرہ بھی سنا، اس طرح کے کاروبار کرنا جائز نہیں. ان چیزوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے. اب اللہ کے رسول نے تو یہ فرما دیا، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. تو ہر وہ چیز جس کو انسان نشے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جتنے نشئی لوگ ہیں اللہ تعالی سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے اور امت کو محفوظ فرمائے ایڈکشن سے، اس طرح کے کاروبار کرنے والے اور ایک ہی رات میں امیر بننے والے، اس طرح کی چیزیں بیچ کر اور خریدنے والے اپنا ہی نقصان خریدنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور امت کو اس سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، 21275، روایت کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا ہے. وَأَمَرَنِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے، بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْسَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، کس بات کا حکم دیا ہے؟ گانے بجانے کے آلات، بانسریاں، بت، سلیبے اور جاہلیت کے امور کو مٹاؤں. ایسے آلات جو گانے بجانے والے ہیں، بانسریاں ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، اور سلیب اور جاہلیت کے جو امور ہیں ان کو محو کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اور توڑنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. وحلف ربی عز و جل بعزتہ، اور اللہ عز و جلال نے، میرے رب نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے یہ کہا، لا يشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من الصدید مثلها یوم القیامة، میرے بندوں میں سے جو بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ میں اسے پلاؤں گا، مغفور له او معذب، اسے معاف کر دیا جائے یا عذاب دیا جائے یہ الگ فیصلہ ہے. ولا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما الا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامه، اور جس نے کسی کمزور مسلمان بچے کو شراب پلائی اس کو قیامت کے دن بھی جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا. یہ الگ فیصلہ ہے کہ اس کو بخشنا ہے یا عذاب دینا. وَلَا يَتْرُكُهَا مِن مَخَافَتِ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِن حِيَاضِ الْقُدُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جس نے میرے خوف سے شراب چھوڑ دی تو میں اس کو قیامت کے دن مقدس حوضوں سے پانی پلاؤں گا. وَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ. ان کو بیچنا خریدنا. وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ. ان کی تعلیم دینا. وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ. اور ان کی تجارت کرنا. وَثَمَنُهُنَّ حرام. اور ان کی قیمت بھی حرام ہے. تو ہمارے پاس ان معین چیزوں کا تذکرہ ہوا، شراب، مردار، خنزیر، بت، کتا، خون اور بلی اور تصویریں اور غیر شرعی کھیل کے آلات اور اسی طرح بانسریاں اور ڈھول. ان چیزوں سے شریعت نے چونکہ منع کیا ہے تو ان کا کاروبار جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ عز و جلال کی نافرمانی ہے اور اس کو حرام کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. پانچ پہلو ایسے ہیں جن کو مقید اشیاء کی تجارت کہا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں ویسے تو بیچنے اور خریدنی جائز ہیں لیکن کسی سبب کی وجہ سے ان کی تجارت جائز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، اب قرآن مجید پرنٹ کیا جاتا ہے، اس کو خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کافر کو قرآن مجید کا نسخہ بیچنا، اس میں خطرہ کیا ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2990، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن یسافر بالقرآن الى ارض العدو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ملک کی طرف قرآن کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع کیا، کہیں وہ اس قرآن کی بھی حرمتی نہ کرے. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 1896 کے تحت، کان ینہا ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان یناله العدو. دشمن کے ملک کی طرف قرآن کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک نہ کرے. تو اس وجہ سے اس قرآن مجید کی بے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، دشمن کو موقع دینا کہ وہ اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو اور قدسیت کو پامال کرے. اسی طرح انگور کی بے، مسلمان کھاتے ہیں انگور، خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن انگور کے موسم میں اس کو اتارنے کا جو وقت ہے نہ اتارا جائے اور روک لیا جائے اور بعد میں کسی یہودی عیسائی یا کسی ایسے شخص کو دے جو اس کی شراب بنائے گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. یہ روایت طبرانی کی الموجم الاوسط کی ہے 5352، روایت کے الفاظ ہے، من حبس العنب ایام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. جو شخص انگور کو ان کے اتارنے کے موسم میں روک لے اور بعد میں کسی یہودی عیسائی یا شراب بنانے والے کو بیچ دے تو بصیرت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرتا ہے. اس حدیث کو ابن حجر اسقلانی نے حسن قرار دیا ہے، اگرچہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن ایسا پہلو جس سے برائی پروان چڑھتی ہے اس پہلو کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اسلحہ خریدنا تاکہ دشمن سے لڑائی کی جائے، کافر دشمن سے جہاد میں کام آئے، یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے اور حکومتیں یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ولی الامر کے تحت ہی یہ کام کیے جاتے ہیں جہاد. تو جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا یہ بہت اچھا عمل ہے، اور ظاہر ہے جب خریدیں گے کوئی بیچنے والا بھی ہوگا، لیکن جہاد کے وقت مسلمانوں کو اس اسلحے کی ضرورت ہے، اس وقت انسان یہ اسلحہ بیچے اور اس کو دے جو دشمن ہے، جائز نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو باب باندھا ہے اس کا معنی یہ ہے، فتنہ فساد کے دور میں اسلحہ ہتھیار فروخت کرنا۔ اور پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی ہے، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 2100 حدیث سے قبل امام بخاری نے اس بات کو نقل کیا۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس باب پر تعلیق جو لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتنے سے مراد وہ جنگیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہیں، کہ اس وقت اسلحہ بیچنا خریدنے والے کے ساتھ تعاون ہوگا۔ اور ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اسلحہ بیچنا اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں گناہ پر تعاون ہے۔ تو ایک اور اصول ہمارے سامنے آیا کہ وہ کاروبار جو کسی برائی کو پروان چڑھائے، جو کسی برائی کو معاشرے میں ترویج دے، ایسے کاروبار میں انسان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی چیز، ویسے تو انسان سارا دن کاروبار کر سکتا ہے، سوائے نمازوں کے وقت اسے نماز پڑھنی چاہیے، کاروبار چھوڑ دینا چاہیے، وہ کسی بھی جگہ دکان بنا سکتا ہے۔ لیکن جامعہ ترمذی کی روایت ہے 1331، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم کسی کو مسجد میں کچھ چیز بیچتے یا خریدتے دیکھو، فقولو تو کہہ دیا کرو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کو فائدہ مند نہ بنائے۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مَن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، اور جب تم کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو، فقولو لا ردہ اللہ علیک، تو یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ لوٹائے نہ کرے۔ تو گویا مسجد کے اندر بیٹھ کر کاروبار انسان کو اس سے احتیاط کرنی ہے، باہر کسی جگہ بھی کر سکتا ہے۔ مسجد تو انما ہی لذکر اللہ والصلاة وتلاوت القرآن، مسجدوں میں بیٹھ کے تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ سنن النسائی کی ایک روایت ہے 714، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التحلق یوم الجمعہ قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقے لگانے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے، انسان سارا ہفتہ کاروبار کر سکتا ہے، جمعے کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ جائز نہیں کیا گیا۔ سورۃ الجمعہ کے اندر آیت کا نمبر ہے 9، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔
اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ عز و جلال کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کیا کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں، کافر کو قرآن مجید کا نسخہ بیچنا، ہر اس چیز کی بے جس کا معصیت پر استعمال ہونے کا یقین ہو جائے، فتنے اور جہاد کے وقت اسلحہ بیچنا، اور مسجد میں بے و شراء کرنا، اور جمعے کے دن اذان کے بعد کاروبار کو جاری رکھنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ مقید جو ہے پانچ ایسے پہلو ہیں جو کاروبار میں نہیں آنے چاہیے۔ ناجائز کاروبار کا ایک تیسرا قاعدہ بھی ہے کہ وہ کاروبار جس میں نقصان کا اندیشہ ہے، جو مکاری اور نقصان پر مشتمل تجارت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1412، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخی، آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے نا، اب ایک بھائی خرید رہا ہے تو اس کو خریدنے دو، آپ کسی اور جگہ سے خرید لو۔ اور دوسری روایت سنن ابی داود کی ہے 2081، لا يخطب احدكم على خطبت اخی، کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، ولا يبيع على بيع اخيه الا باذن، اور نہ ہی اس کی بیع پر بیع کرے الا کہ اس کی طرف سے اجازت ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے او یزر، وہ اگر جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے، نسبت کرنا چاہتا ہے، اس نے اجازت دے دی ہے یا اس نے چھوڑ دیا ہے تو آپ پیغام بھیج دو۔ اس نے اجازت دے دی ہے یا اس ڈیل کو چھوڑ دیا ہے تو آپ وہ ڈیل کر لو۔ جب اس نے اجازت نہیں دی اور چھوڑا نہیں ہے تو پھر اس کی ڈیل پہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ جس میں بسا اوقات مکاری کا پہلو آ جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت 2158، شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقب الرکبان ولا یبیع حاضر لباد، قافلوں کو نہ ملو اور نہ ہی کوئی شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا، راوی ہیں طاؤس، ما قوله لا یبیع حاضر لباد، کیا معنی ہے اس کا شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا لا یکون له سمسارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دلال نہ بنے، کہ وہ ایسی دلالی کرے گا جو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسے خود بازار دیکھنا چاہیے اور قافلوں سے ہی خرید لینا اور قافلوں کو بازار تک پہنچنے نہ دینا، اور شہری اپنی عقل و دانش پہ ناز کرتے ہوئے دیہاتی کو رستے میں کہے کہ یہ تو بہت سستی چیز ہے، آپ مجھے اتنے کی دے دو، اس کو بازار پہنچنے ہی نہ دے، تو یہ اس بیچارے کا نقصان بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ مکاری کی جا رہی ہے۔ ایسے پہلو کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا پہلو ایک اور بھی ہے، بعض اوقات کسی چیز کو خریدتے اور بیچتے اس کی بولی بڑھا دی جاتی ہے تاکہ کوئی خرید ہی نہ سکے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2142، نہ النبی عن النجش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے کے لیے نرخ بڑھانے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا لا تناجشو، کسی بھی سودے پر دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت نہ لگایا کرو۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3438۔ چوتھا پہلو ہے جس میں نقصان اور مکاری کا پہلو ہے، باہر سے کوئی سامان لانے والا تاجر سامان لاتا ہے اور ابھی شہر میں پہنچا ہی نہیں ہے، اسے پہلے ہی جا کر مل کے اسے نیگوشیٹ کر کے سستے داموں اس سے وہ مال خرید لینا اور اس مکاری کے ذریعے اس بیچارے کو پروفٹ سے محروم کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1519، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلق الجلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے میں ہی ملاقات کی جائے اور اس سے یہ سودے بازی کر لیجیے۔ اور صحیح مسلم کی روایت 1515 کے تحت یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التلقی للرکبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے میں ہی ملاقات کی جائے اور پھر ان سے اس طرح کے پہلو پیش کیے جائے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا لا تلقب الجلب، منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے میں ہی ملاقات نہ کرو۔ فمن تلقاه فاشترى منه، جس نے ملاقات کر کے کوئی چیز خرید لی، کوئی سودا کر لیا، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اور پھر اس کا مالک بھی منڈی پہنچ گیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ تمہیں بیچے کہ کسی اور کو بیچے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1519۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں پہلو بھی پیش کیا ہے، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، زائد پانی کو بیچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحیح مسلم 1565. جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک حقیقت بھی پیش کی ہے اللہ کے رسول کے کلام سے جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے 4953. نہا عن بیع فضل الماء لیمنع به الکلاء، زائد پانی کو بیچنے سے کیوں منع کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے چارے کو روکا جائے. تو یہ طریقہ اختیار کرنا کہ چارہ نہ ہو تو جانوروں کے لیے تو نقصان ہو گیا نا، اور اگر گھاس ہوگا چارہ ہوگا انسانوں کے بھی کام آئے گا گھاس پہ بیٹھنا، اور چارہ جو ہے وہ جانوروں کے بھی کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بھی ناجائز قرار دیا ہے جس میں بھی مکاری نظر آتی ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے 129 اور مسند احمد کی روایت ہے 8602. من احتکر حکرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین فهو خاطئ، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ اس کو مہنگا کر کے مسلمانوں کو فروخت کرے تو یہ گنہگار انسان ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرتا ہی گنہگار انسان. لیکن یہاں یہ قاعدہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے مراد کیا ہے. کوئی بھی سامان جس کی انسانوں کو مسلمانوں کو ضرورت ہے اور وہ بازار میں موجود نہیں ہے، جس کے پاس موجود ہے وہ بازار میں بیچتا نہیں ہے، چھپا لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو یہ ذخیرہ اندوزی یہ انسان کو گنہگار بنائے. لیکن اگر اس نے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں اور بازار میں وہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا. ساتواں پہلو جس میں مکاری نظر آتی ہے، ایسے کاروبار میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 102. دھوکے اور مکر و فریب پر مشتمل جو کاروبار ہوگا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو تری لگی، یعنی پانی لگا. آپ نے فرمایا ما هذا يا صاحب الطعام، غلے کے مالک یہ کیا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش آئی تھی. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، تو نے اس غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا جس کو بارش پہنچی تھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. من غش فليس مني، جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی کہ انسان کو مجبور کر کے کوئی کاروبار کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ایمان کے دعوے داروں، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ. ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو، اسے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کچھ شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تم پر مہربان ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2185، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیع عن تراض، کاروبار ہوتا ہی وہ ہے جو آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے. کسی کو گن پوائنٹ پہ کہنا کہ سائن کرو, کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. تو ہر وہ کاروبار جس میں مکاری ہو, جس میں نقصان کسی کو دینا مقصود ہو, وہ جائز نہیں ہوگا. وہ کسی کی ڈیل پر ڈیل کرنا ہو, یا شہری دیہاتی کے ساتھ بے کرتا ہے, اور اسی طرح بولی بڑھا دینا تاکہ کوئی خرید نہ سکے, اسی طرح باہر سے جو سامان لانے والا ہے تاجر شہر پہنچنے سے پہلے پہلے اسے خرید لے, یا یہ اضافی پانی کی خرید و فروخت ہے, اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا اور دھوکے اور فریب پر مشتمل جو کاروبار ہے, یا دھکے سے زبردستی کسی کو کاروبار پر مجبور کرنا, یہ سارے پہلو جائز نہیں ہوں گے. چوتھا پہلو جس میں کاروبار کی کچھ ناجائز شکلیں ہیں, جس کاروبار کے اندر جہالت ہو, پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کاروبار کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس میں دھوکہ ہو سکتا ہو کسی کے ساتھ, ایسے پہلوؤں کو بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. وہ کون سا کاروبار ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2144. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابزتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منابزہ سے منع کیا. اب منابزہ کیا ہے؟ طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف بیچنے کے لیے کپڑا پھینکتا ہے, کپڑے کا تھان پھینکتا ہے, اس کو الٹ پلٹ کرنے یا اس کو دیکھنے سے پہلے کہتا ہے یہ میں تھان جو پھینک رہا ہوں یہ اتنے کا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. نہیں, اس کو پہلے دیکھیے, اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیے کپڑا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسے کاروبار سے جو اس طرح کیا جائے, کوئی چیز پھینک کر, جائز نہیں ہے. ونہا عن الملامسة, اور ملامسا سے بھی منع کیا. یہ کیا ہے کاروبار؟ ملامسا کیا ہے؟ لمس الثوب لا ينظر الیہ. ایک آدمی بغیر دیکھے کپڑے کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے اچھا بھی آنکھ بند کرو اور جس پہ ہاتھ تم رکھو گے یہ اتنے کا ہے. نہ اس نے اس کپڑے کو دیکھا, اس پہ خریدنے والے کو دھوکا ہو سکتا ہے, اور وہ جہالت بھی ہے اس میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑا کون سا ہے, اس کی قیمت کتنی ہوگی, وہ کس بنیاد پہ اس کی قیمت اتنی لگا رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلوؤں کو ناجائز قرار دے دی, کیونکہ اس میں دھوکا اور جہالت موجود ہے. اسی طرح کنکری والی بے, ایسا کاروبار کچھ لوگ زیادہ ہی دانشور بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لو جی میرے ہاتھ میں کنکری ہے, یہ جس چیز پہ جا کے گرے گی وہ اتنے کی ہو. اب وہ چیز کیا ہے؟ کس نے دیکھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر و بیع الحصا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کاروبار سے منع کر دیا جو دھوکے کا کاروبار, اور کنکری کی بے سے بھی منع کر. چوتھا پہلو جس میں دھوکا ہے, حاملہ کے حمل کی بے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2256. کان اہل الجاہلیہ یتبایعون لحوم الجزور الى حبل الحبلہ فنہ النبی عنہ. دور جاہلیت میں لوگ حبل الحبلہ کی مدت کے وعدے پر اونٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. یہ حبل الحبلہ کیا ہے؟ حاملہ کے حمل کی بے. اس کی مشہور دو تفسیریں ہیں. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما, ان دونوں کا کہنا ہے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی پیدائش کے بعد جوان ہو کر جو بچہ جنے گا اس کی بہ کرنا, اب وہ بچہ جنے گا کہ نہیں, اس کی پرورش ہو سکے گی کہ نہیں, اس سے پہلے مر جائے گا, اتنی دور کی بہ وہ کر رہے ہیں. جبکہ امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جانور اس قیمت پر دینا کہ یہ جو بچہ جنے گا وہ میرا ہوگا, اب نہ جانے وہ بچہ جنے گا کہ نہیں اس سے پہلے یہ فوت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاملہ کے حمل کی بیع سے بھی روک دیا. یعنی لوگ کرتے کیا تھے کہ اچھا ایسا کرو, یہ جو گوشت ہے اونٹ کا یہ مجھے دے دو, میرا جب یہ اونٹنی کل کو اس کا بچہ ہوگا تو میں وہ اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا, وہ پرورش پانے کے بعد وہ بچہ جنے گی وہ میں آپ کو دے دوں گا. کمال کی بے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جانور زندہ رہے گا, چوری ہو جائے گا اور وہ جانور جو ہے کل کو بیچنا پڑ جائے گا. اس لیے اس طرح کے پہلوؤں کی بے کو بھی اللہ کے رسول نے جائز قرار نہیں دیا. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض بے کی ایسی قسمیں ہیں کاروبار کی جو آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے لیکن ان کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم رضامندی کے ساتھ بیع کرو اور دھوکے کے ساتھ بیع نہ کرو. اس کی روشنی میں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک میں ان کی روایت ہے 2411 کہتے ہیں لا ریبن فی الحیوان, جانوروں میں کوئی سود نہیں. وَإِنَّمَا نُوحِيَ مِنَ الْحَيْوَانِ عَنْ سَلَاسَ, جانوروں میں تین قسم کے کاروبار کرنا جائز نہیں, مضامین, ملاقیح, حبل الحبلہ. حبل الحبلہ تو ابھی آپ نے سنا کہ ایک انسان حبل الحبلہ حاملہ کے حمل کی بے کرتا ہے, یہ جائز نہیں. یہ مضامین اور ملاقیح کیا ہے؟ مضامین سے مراد یہ ہے اونٹنیوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کی بے کرنا, اب پتہ نہیں وہ زندہ جنے گی بھی کہ نہیں جنے گی. ملاقی سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک نر اونٹ ہے اس کی پشتوں میں جو کچھ ہے اس کی بے کرنا کہ کل کوئی جفتی کرے گا تو اس سے جو بچہ جو ہے یہ اونٹ نہیں دے گی اس کی بے کرنا. یعنی کچھ ایسی کاروبار کی شکلیں جو انسان خود کشید کر لیتا ہے ذہن سے اور لوگوں کے سامنے ایسے ایسے تکنیکی انداز سے پیش کرتا ہے کہ کل کو ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا پھر یہ آپ کو ملے گا تو آپ اس کے ساتھ اس کے بارے میں آپ بیٹھ کے بات کریں, آپ کو بہت پروفٹس ملیں گے. یہ سارے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز قرار دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نہ النبی عن عاص بالفحل, آپ نے جفتی کروانے کا معاوضہ لینے سے بھی منع فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2284. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ضراب الجمل, اونٹ کی جفتی کی بیع سے بھی منع کر دیا. اور کس لیے؟ کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہے, نہ جانے وہ بچہ پیدا ہو سکے کہ نہ ہو سکے. صحیح مسلم کی روایت جس کے الفاظ آپ نے سنے ہیں 1565. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہلوؤں کے بارے میں جو رہنمائی کی ہے اس میں ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ نہا عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها نہا البائع والمبتاع. صحیح بخاری کی روایت ہے 2194. پھل کی بیع اس انداز سے کرنا اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے انہیں فروخت کرنے سے منع کر دیا. ابھی پھل لگا نہیں ہے اور اگر لگا ہے تو بالکل بنیادی ہے, نہ جانے وہ ٹوٹ کے گر جائے, کوئی آفت آ جائے, خراب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یبدو صلاحها, جب تک اس کی صلاحیت ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت اس کی خرید و فروخت کرنا, دونوں کو ہی منع کر دیا, خریدنے والے کو بھی اور فروخت کرنے والے کو بھی, دونوں کو ہی منع کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاروبار سے بھی منع کر دیا نامعلوم چیز. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع ثمرا حتى تطعم, پھل پکنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے. ولا صوف على ظاہر, جانور کی پشت پر جو اون ہے اس کی بے سے. ولا سمن فی اللبن, اور کہا کہ اس دودھ کے اندر جتنا گھی نکلے گا, اب پتہ نہیں وہ کتنا نکلے گا, یہ جانور کی پشت پہ جو اون آئے گی اب وہ پتہ نہیں کتنی ہوگی اور کب ہوگی. بعض جانور بیمار ہو جائے ان کی اون کی بڑھوتی نہیں ہوتی. ولا لبن فی ضرع, اور کہا کہ اس جانور کے تھن میں جتنا دودھ ہے اس کی فروخت معلوم نہیں وہ کتنا ہوگا. تو نامعلوم چیزوں کی بے اور اس کا کاروبار یہ جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت رہنمائی یہ بھی دی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ اس کا کاروبار کیسے کر رہے ہیں. جامعہ ترمذی کی روایت ہے 1232, نہانی رسول اللہ ان ابیع ما لیس عندی. حکیم بن حزام کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں کو بیچنے سے رک جاؤ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. ایک چیز میرے پاس ہے نہیں اور بیٹھ کے میں کانٹیکٹ سائن کر رہا ہوں کہ میں بھی کل کو خریدوں گا پھر آپ کو دوں گا, آپ کے پاس جو ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم بن حزام آئے اور کہتے ہیں یأتین الرجل یسألونی من البیع ما لیس عندی, میرے پاس ایک آدمی آتا ہے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں. ابتاع له من السوق ثم ابيعه, کیا میں بازار سے خرید کر اس کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبيع ما ليس عندك, جو تیرے پاس نہیں اس کو مت بیچو, وہ خود بازار سے جا کے خرید لے. جس چیز کے تم مالک ہو تم تو اس کی ہی قیمت بتا سکتے ہو, تم تو اس کو ہی بیچ سکتے ہو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ چوتھا پہلو ایسا ہے جس میں دھوکہ ہو, جس میں کسی کو نقصان دینا مقصود ہو اور اس میں جہالت بھی ہو, ایسے پہلوؤں کے کاروبار بھی جائز نہیں ہوں گے. جیسا کہ ملامسہ, کسی چیز کو چھو کر اور کسی چیز کو پھینک کر اور کسی کنکری کو پھینک کر اور اسی طرح ایسی چیزیں جس کو ابھی اس کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی, وہ چیز پکی نہیں ہے, ہو سکتا اس سے پہلے آفت کی وجہ سے نقصان ہو جائے, تو کسی کو نقصان دینا, دھوکہ دینا, ہر وہ پہلو کاروبار میں جب آ جائے تو ایسے کاروبار سے شریعت نے منع کر دیا. اور پانچواں اصول جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین بتاتا ہے کہ وہ کاروبار جائز نہیں ہوگا جس میں سود آ جائے. سودی اشیاء کی تجارت یہ جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کے بارے میں خبردار کیا کہ سود جو ہے اس پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوع. یہ سنن النسائی کی روایت ہے 5103. اللہ عز و جلال کے رسول نے سود کھانے والے, کھلانے والے, لکھنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے اور نوحہ کرنا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس پر لعنت کی. اب سوال یہ ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت ہو گئی, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2277. سود کھانے والے اور کھلانے والے اور گواہ بننے والے اور ڈرافٹنگ کرنے والے, لکھنے والے, سب پر لعنت ہے. اور صحیح ترغیب کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں 1847 کے تحت وَهُمْ سَوَا, یہ گناہ میں سارے کے سارے برابر ہیں. اور گناہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے 72 گناہ ہیں, سب سے ادنا گناہ اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کلری یق اعلا امی, اتنا گناہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرے, جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1848. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا گناہ بیان کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ سود ہے کیا, کون سی چیز سود ہوگی, کیسے سود بنتا ہے؟ عربی زبان میں الربا اس کا مطلب ہے بڑھنا, زیادہ ہونا, پھولنا اور نشو نما پانا. زیادت فی شیء مخصوص, کسی مخصوص چیز میں زیادتی طلب کرنا, یہ سود ہوگا. ایک انسان محنت کرتا ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کاروبار ہے, لیکن آپ نے کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا ہے, وہ بینک ہو یا کوئی انسان ہو, کہ اچھا میں آپ کو قرض دیتا ہوں لیکن آپ واپس اتنا نہیں کریں گے, اس سے زیادہ کریں گے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کل قرض جر منفعت فهو وجه من وجوه الربا. فضانہ بن عبید بیان کرتے ہیں ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود کی قسم ہے. هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. اور بعض کہتے ہیں سود ایسے زائد مال کو کہتے ہیں جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو اور دو بیع کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں مشروط ہو. اس لیے ہر وہ کاروبار جس میں سود کی کیفیت ہوگی اس سودی کاروبار یا سودی اشیاء کے کاروبار سے شریعت نے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک کاروبار ہے جس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے, اور بیع العینہ کے بارے میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3462, اذا تبايعتم بالعينه, جب تم بیع عینہ کرو گے, واخذتم اذناب البقر, اور گائے کی دم پکڑنے لگ جاؤ گے یعنی تمہیں جانوروں سے محبت ہو جائے گی, ورضیتم بالزرع, اور کھیتی باڑی پر تم خوش ہو جاؤ گے, وترکتم الجهاد, اور تم جہاد کو ترک کر دو گے, سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے, لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم, جو کسی طرح بھی ذلت زائل نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آ جاؤ گے. اب یہ بیع العینہ کا تذکرہ ہے جو سود کی ایک کیفیت ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی کوئی چیز ایک مقررہ قیمت پر معین وقت کے لیے فروخت کرے, جب وہ معین میعاد پوری ہو جائے تو خریدار سے وہی چیز کم قیمت پر خرید لے. ایک 10 لاکھ کی گاڑی دی ہے کہ چلو آپ مجھے 2 مہینے کے بعد پیسے دے دینا. 2 مہینے جب گزرے ہیں, کہا تم نے تو پیسے ابھی نہیں دیے, یہ گاڑی آپ مجھے 8 لاکھ کی دے دو. گاڑی بھی لے لی واپس اور 2 لاکھ تبھی اس کو دینا ہی ہے, اور زائد رقم اس کے ذمہ باقی رہ گئی. تو ایسی کیفیات یا اس طرح کی بہت ساری کلابازیاں اور چلاکیاں کھیل کے جو انسان کاروبار کرتا ہے, ایسے کاروبار کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, نہا عن بیع الکالی بالکالی, قرض کی بیع قرض کے بدلے کرنا یہ جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, اگرچہ اس کے بارے میں کوئی صحیح ترین حدیث تو نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرض کی بیع قرض کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعۃ, چیز ایک ہے اور اس کی بیع جو ہے وہ 2 کرتے ہیں. کیسے 2 کرتے ہیں؟ اچھا یہ چیز آپ خریدو, میں آپ کو 10 لاکھ روپے کی چیز دوں گا, اور ادھار میں آپ کو 15 لاکھ کی دوں گا. اور آج کل یہ جو سلسلے چلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مال چھیننا اور ان کے ساتھ کھیلنا, یہ سارے سلسلے اس طرح کی باریک باریک تکنیک کے ساتھ کھیلنے اور ہڑپ کرنے کے آسان طریقے بنائے ہوئے ہیں. جب تک دین کا اصول انسان کے پاس نہیں ہے, جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ ان دھوکے بازوں سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا. اس سے ضروری ہے کہ چند پہلو کاروبار کرنے والوں کے لیے پیش کیے جائیں جس کے تحت وہ ان دھوکے اور ان غلط کاروباروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے, کاروبار کے مسائل کو سمجھنا چاہیے, ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جب تک معرفت نہ ملے اس وقت تک انسان کو کاروبار وہ کرنا نہیں چاہیے جس کی سمجھ نہ ہو. لوگوں کی باتوں میں مت آئیے, بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھ کے پھر کاروبار کی طرف قدم اٹھانا چاہیے. اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین, ہمارے بازار میں وہ شخص خرید و فروخت نہ کرے جس کو دین کی فہم اور بصیرت نہیں ہے. بازار میں اسی آنا چاہیے جس کو دین کی سمجھ ہے, وہ نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ لے گا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, من تجر قبل ان یتفقہ ارتطم فی الربا ثم ارتطم ثم ارتطم, جو شخص دین میں فہم و بصیرت سے پہلے ہی تجارت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سود میں واقع ہو ہی جاتا ہے. اس لیے پہلے سمجھنا چاہیے کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے, ضابطہ کیا ہے, اصول کیا ہے, قاعدہ کیا ہے. اور یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. جس طرح انسان بزنس کے ٹپس سیکھنے کے لیے 4-4 سال لگاتا ہے, اور ایم بی اے کا کورس اور طرح طرح کی چیزیں سیکھتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کتنے کچھ زیادہ ہیں کاروبار کے متعلق، قرآن کی 50 آیتیں ہیں، اور اسی طرح احادیث کا مجموعہ ہے جو باب البیوع میں ہے، ان سب کو پڑھ لے، کبھی بھی پریشانی اس کے سامنے نہیں آئے گی، وہ خوشی کے ساتھ اور انجوائے کرتے ہوئے کاروبار کرے، بزنس کرے، اور تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، لیکن ناجائز کاروبار نہ کرے۔ دوسری بات جو بالخصوص کاروبار میں سامنے رکھنی چاہیے کہ انسان کاروبار کے پیچھے چلتے چلتے نمازوں کو ضائع نہ کر دے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کاروبار ان کو مشغول نہیں کرتے، نہ ہی بیع و شراء انہیں مشغول کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز کے قیام سے، زکات دینے سے۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، کاروبار کرتے وقت انسان کو حلال روزی کی طلب کرنی چاہیے، عفت اور پاک دامنی کا حصول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، کیونکہ من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی طلب کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضرور پاک دامنی عطا کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت حدیث جس کی آج ہم شرح چند پہلو پیش کر رہے ہیں کہ کاروبار کے اندر سچ بولے، کوئی عیب ہے تو بتائے، جھوٹ نہ بولے، چھپائے نہیں، یہ ضروری ہے تاکہ کاروبار سے آنے والی آمدن وہ حلال ہو، وہ کہیں حرمت کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک بہت مہم کام جو کاروبار میں آج نہیں ہو رہا، وعدے کی پاسداری۔ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنا، ہر تیسرے دن ایک نیا وعدہ دے دینا کہ آپ کو پیمنٹ فلاں دن مل جائے گی، فلاں دن مل جائے گی، نہیں، وعدے کی پاسداری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، جس سے مال کا کوئی فائدہ ملے نہ ملے، جنت میں گھر ضرور مل جائے گا، نیکیاں آپ کو بہت زیادہ ضرور ملیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان بازار میں داخل ہوتا ہے اور یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3428۔ جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتے ہیں، الف الف حسن، 10 لاکھ، اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انعام کتنا بڑا ہے، وہ بنا لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ ساتواں پہلو یہ بھی اختیار کرنا چاہیے کاروبار کرنے والوں کو کہ نرمی اور آسانی کو غالب کریں، معاملات کو شدت کی طرف نہ لے جائیں، آپ ڈیلنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا تعامل اچھا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے جو خریدتے اور بیچتے، تقاضا کرتے اور فیصلہ دیتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے۔ آٹھواں پہلو جو ہم کاروبار کے اصول و ضابطے میں بھی بیان کر چکے ہیں، اس کو دہرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا گنہگار ہے، اور اس کے لیے وعید آئی ہے، اگر آپ نے ناپ تول کے کوئی چیز دینی ہے تو زیادہ دینا سیکھیں۔ زن و ارجح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، جب تم وزن کر کے دو تو تمہیں زیادہ دینا چاہیے۔ کاروبار کے اندر نومی جو ایک چیز بڑی مہم ہے، خیر خواہی کی نیت، یہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ میں کاروبار تو کروں گا لیکن میرا مقصد مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کی بنیاد پہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر ظلم نہیں کرتا۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے، خیر خواہی کو غالب کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیسے صحابی نے اپنے غلام کو بھیجا اور اس نے اونٹ خریدا، اس نے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا کتنے کا خریدا؟ 300 درہم کا۔ دیکھا کہ گھوڑا اچھا ہے تو گھوڑے کے مالک کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے 400 کا دے دو، 500 کا، 600 کا، 700 کا، 800 کا خرید لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، غلامی اچھا تھا جس نے سستا گھوڑا خریدا؟ کہا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا. یہ مسلمان بھائی اس وقت ضرورت مند ہے, اونے پونے میں اپنا نفیس گھوڑا بیچ رہا ہے, میں اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بہت مہم اور بہت ضروری, اور یہ آخری بات جو ہم دسویں پیش کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرتے وقت جہاں ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ آج میرا کاروبار شروع ہو گیا ہے, آج اس کی اوپننگ ہے, انوگریشن کی ہم نے اپنی اس بلڈنگ کی, تو وہاں ایک مہم کام جو کرنے والا ہے وہ بھول جاتے ہیں. وہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور وہ ہے کیا, یا معاشر التجار, اے تاجروں کی جماعت. سنن نسائی کی روایت ہے 4463, انہ یشہد بیعکم الحلف واللغو فشوبوہ بالصدقہ. جب کاروبار اور لین دین ہوتا ہے اس وقت قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں اور بے جا باتیں لغویات بھی بولی جاتی ہیں, اس لیے تم اس وقت صدقہ کیا کرو تاکہ اس طرح کی کمی کوتاہی معاف ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ان الشیطان والاسم یحضران البیع فشوبوا بالصدقہ. جامع ترمذی کی روایت ہے 1208. اے تاجروں کی جماعت, جب کاروبار ہوتا ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے, تو شیطان اور گناہ حاضر ہو جاتے ہیں. لہذا تم خرید و فروخت کرتے وقت اور لین دین کے وقت تم صدقہ کیا کرو. اس وقت صدقہ کرنے سے شیطان کے ہتھکنڈوں سے, شیطان کی چالوں سے اور گناہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. کتنا خوبصورت یہ پہلو اللہ کے رسول نے پیش کیا, اور اللہ کے رسول کا پیش کیا گیا ہر پہلو ہی بہت خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بیع و شراء کرنے والے, کاروبار کرنے والوں کو اختیار ہے کہ بیٹھے بیٹھے اپنی ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں یا باقی رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ باقی رکھتے ہیں تو سچ بولیں, کسی چیز کو چھپائیں نہیں, جھوٹ نہ بولیں, بیان کریں کو عیب ہے. اگر وہ کسی عیب کو بیان کر دیتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو ویسے تو وہ رقم اس کو قیمت تھوڑی ملے گی, لیکن اس سچائی کی وجہ سے اور وضاحت کی وجہ سے اللہ ان دونوں کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا. لیکن اگر انہوں نے اس عیب کو چھپا لیا, جھوٹ بولا, تو ویسے تو ان کو شاید اس وقت مال کچھ زیادہ مل جائے, لیکن اس مال کی برکت سے اسے محروم کر دیا جائے گا. اللہ عز و جلال ہمیں ان دو حدیثوں کی روشنی میں کشکول گدائی کو لے کر لوگوں کے سامنے جانے والوں کو سمجھانے کی توفیق دے, اور انہیں اللہ کی طرف لے کر آنے کی توفیق دے, اور شریعت کی روشنی میں جائز کاروبار سیکھنے, سکھانے اور اختیار کرنے کی توفیق دے, اور حرام اور ناجائز کاروباروں سے بچائے, اور ان اصول و ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق دے جس سے انسان کا مال حلال ہوتا ہے اور حرام سے بچتا ہے, اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ رکھے, اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے, سب کو حلال طیب وافر عطا فرمائے کہ کوئی حرام کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.